اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ یہاں بھی کفارہ بتایا گیا، ایک اور فائن کی جگہ بتا دی گئی کہ جہاں بھی کوئی اللہ کی حد توڑے وہاں پر کیا کرے، اس کو ٹکٹ ملے اور وہ اس فائن کو پے کرے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی حدیں، ان کا احترام لازم ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ گاڑی چلائے جا رہے ہیں اور کسی اشارے پہ نہیں رکتے اور ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے۔ جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہ کرنے پر انسان کو جرمانہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی حدود کی پابندی نہ کرنے پر، جہاں اللہ نے رکنے کو کہا وہاں نہ رکنے پر، پھر فائن ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایک خاص ریچول کی خلاف ورزی پر بتا دیا گیا کہ آپ کو کس طرح قربانی کرنی ہے، کیا مزید اور کیا کر سکتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اسی طرح بسا اوقات ہم بعض ایسے مواقع پر زیادتی کر جاتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ کوئی حد توڑ جاتے ہیں، کوئی غلطی کر جاتے ہیں، تو پھر اس غلطی کا گلٹ ہمارے اوپر بوجھ بن کے چھا جاتا ہے اور ہم مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ بھی کوئی اس کا کفارہ بتایا ہو کہ اتنے روزے رکھو، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اور آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے کہ آپ نے غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناروا رویہ اختیار کیا ہے، تو آپ کے لیے کیا لازم ہے کہ پھر کیا کریں؟ خود سے ہی کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، اپنے آپ کو فائن دیں۔ کس طرح؟ روزہ رکھ کر۔ تو کوئی گناہ جو آپ کے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہے، اب کا یا ماضی کا، مثلاً ماضی میں جب آپ نادان تھے، انجان تھے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی چوری کر لی ہو، ہو سکتا ہے کبھی کسی کا دل توڑا ہو، کسی کے ساتھ ناروا زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کا حق غصب کیا ہو، کسی کی ناجائز پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ہو، یا کوئی ناجائز مقدمہ جیتا ہو، یا کوئی بھی آپ سے ایسا ناجائز کام ہو چکا ہو ماضی میں، ان سب کا کفارہ کیا ہے؟ کہ انسان ایک اندازہ کر کے اس کے برابر صدقہ کر دے، اور اگر اتنے پیسے نہیں کہ صدقہ نہیں کر سکتا تو روزے رکھے، یا مسکینوں کے ساتھ کوئی اور بھلائی کرے، یعنی کوئی نہ کوئی اپنا مالی یا جسمانی صدقہ کرے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا دل قرار میں آ جائے گا، اور آئندہ کے لیے آپ کو اس گناہ سے بچنے کی بھی توفیق ہو جائے گی، اور نیکیوں کا مزید راستہ نظر آنے لگے گا۔ تو صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، انسان کے دل کا بوجھ اتارتا ہے۔ لہذا صدقہ کرنے میں کبھی دیر نہ کریں، اور کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ ہر کفارے میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، مساکین کا کھانا کھلانا اور روزے رکھنا، یعنی یا تو دوسروں کو کھلاؤ یا خود بھی نہ کھاؤ۔ روزہ کیا ہے؟ خود نہ کھانا، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرے کو کھلانا۔ جب دوسرے کو کھلائیں گے تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات اپنا پیٹ کاٹ کے بھی کھلائیں گے۔ تو اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی ہے، اصلاح کی ہے، تزکیہ کیا ہے۔ یہی وہ دین ہے جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حکم میں بے شمار مصلحتیں ہیں۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، یعنی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو تم بچ نہیں سکو گے، تمہارا وقت بھی آ جائے گا۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ خشکی کا شکار حلال نہیں مگر سمندر کا حلال، کیونکہ دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ خشکی پہ تو اور بہت سی چیزیں کھانے کو مل جاتی، لیکن سمندر میں عام طور پر غذائی کمی کو سمندری غذا سے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، بعد میں اس کو کھا سکتے ہو۔ بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہیں گھیر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ، معافی، صدقہ کرنے کی طرف دوڑیں، خود کو خود سزا دے دیں روزہ وغیرہ رکھ کر، خالی بھوک کاٹ کے نہیں، عبادت بھی ساتھ ہی ہو جائے گی. پھر اگر روزے کی نیت سے انسان کھانا پینا چھوڑے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان کو کوئی گلٹ ہوتی ہے یا کچھ اپنے آپ کو سزا دینا چاہتا ہے یا کوئی کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کی شکل دے دی تاکہ اس کا ثواب بھی ہو جائے اور فائدہ بھی ہو. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم ما علی الرسول الا البلاغ. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواب ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو. انسان ظاہر پسند ہے، ظاہر میں جب کسی چیز کی کثرت نظر آتی ہے تو اس سے وہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب اس کی کثرت ہو جائے، مثلا مال ہے یا لوگ ہیں یا دنیا کا کوئی اور ساز و سامان ہے، تو شاید یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اب میں جو چاہوں کروں. ہرگز نہیں. انسان اگر حلال کماتا ہے تو تھوڑا بھی اس کے لیے عبادت ہے کمانا، لیکن اگر حرام سے اس نے بہت کچھ بھی اکٹھا کر رکھا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے. اللہ تعالی کثرت سے، میجورٹی سے امپریس نہیں ہوتے، نہ انسانوں کی اور نہ مال کی کثرت. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس جو کیا ہے اور جو کچھ ہے اس کی اصل نوعیت کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے. اب آپ دیکھیے کہ سوسائٹی کا حال کیا، جس کے پاس زیادہ مال ہے یا جس کا گھر بڑا ہے یا جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، عام طور پر لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا ہے اور یہی چیز اس کے لیے عزت کا معیار بن جاتی. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس نے یہ سب کچھ حاصل کہاں سے کیا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی سے یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہے تو اس میں خوش ہونے کی تو بات ہی کیا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہوں، اگر مارگیج پہ ایک بہت بڑا گھر بھی لے رکھا ہے اور حرام کے کاروبار میں ملوث ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ دوسروں پر روب جما رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا گھر ہے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں. کسی بھی چیز کی کثرت اللہ کو صرف اس لیے پسند نہیں کہ وہ کثرت ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے. بس اے لوگو جو عقل رکھنے والے ہو، فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اصل میں ہم جلد باز بھی ہوتے ہیں، کثرت پسند ہونے کے علاوہ جلد باز. جلد بازی میں کیا چاہتے ہیں کہ بس کوئی شارٹ کٹ طریقے ہوں، چند سوال ہم کریں اور ہمیں دین کی باتیں معلوم ہو جائیں اور وہی ہمارے لیے کافی. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم قرآن سے ایک تعلق قائم کریں. فرمایا جو کچھ قرآن میں اترتا جائے گا اس میں تمہارے سوالوں کا جواب ہوگا، صبر سے انتظار کرو. لیکن ہم وہ انتظار نہیں کرتے اور قرآن سے تعلق بھی نہیں رکھتے، اور اتنا ہی بڑی کتاب پڑھے کون اور اتنا وقت کون نکالے کہ سنے، لہذا ہم سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سوال کے جواب کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھتے، اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے، تو بعض اوقات کسی کا جواب آپ کو پسند نہیں آتا، پھر ایک اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ کے حکم کو جھٹلا کر. کیونکہ بتانے والا تو آپ کو اللہ کا حکم بتا رہا ہے لیکن اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ کو پسند نہیں آ رہا، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں، یا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھے تو اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی. تو اس لیے بال کی کھال اتارنا اور بے جا سوالوں کی کثرت یہ ناپسندیدہ ہے. کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مستقل طور پر ایک رابطہ رکھے اور اس میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہوں ان کو توجہ سے سنے اور اس پر عمل کرے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. کیونکہ جب انسان سوال کرتا ہے اور اس کو جواب ملتا ہے اور وہ اس کو مانتا نہیں، تو وہ ایک طرح سے کفر کا ارتکاب کر جاتے، کیونکہ اللہ کے احکام کو بعض وقت انسان جھٹلا رہا ہوتا ہے نہ مان کر. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا. اب یہاں کچھ نام لیے گئے ہیں جو دور جاہلیت کی علامت ہیں. اس دور میں انہوں نے مختلف جانوروں کے یہ نام رکھ کر ان کو آزاد چھوڑا ہوا تھا، جن کی کچھ مختلف خصوصیات تھیں، اور انہیں اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے تھے، ان کی سواری نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کھلے چھٹے پھرتے تھے جانور، جس جہاں سے چاہیں کھائیں، جس کو چاہیں ٹکر ماریں، جس کا چاہیں جس کے پیچھے دوڑیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ان اٹینڈڈ جانور جو دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بنے ہوتے ہیں. یہ آج کل بھی بعض اوقات پیروں کے نام پر لوگ آزاد چھوڑ دیتے ہیں. جانور اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیے اور استعمال کے لیے کیے، نہ کہ کسی اور کے نام پر، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ان کو آوارہ چھوڑ دیا جائے. تو فرمایا اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، کہ وہ ان توہمات میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جاننے والے ہوں، یعنی باپ دادا علم ہی نہ رکھتے ہوں، لا علم لوگ ہوں، اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. عام طور پر انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل کو دوسرے کے عمل کے تابع کر لیتا ہے. مثلا کسی کو آ جائے نماز پڑھو، وہ کہتا فلاں بھی تو نہیں پڑھتا. کسی کو کہا جائے کہ سود لینا دینا چھوڑو، کہتے فلاں بھی تو لے دے رہا ہے. تو ہمارے اوپر فلاں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. یعنی تمہیں اپنا کام کیے چلے جانا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، کون اس کے بات مان کے آیا اور کون نہیں مانا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا طریقہ یہ ہے، یعنی گواہی کا، کہ تمہاری جماعت یعنی مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یعنی وصیت پر گواہ بھی ہونے چاہیے، ورنہ تو کوئی بھی لکھ کے لے آئے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے اور مسلمان نہ ہو، تو پھر کیا کرے انسان؟ تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت یعنی گواہی بیچنے والے نہیں، اس کو بدلنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت بھی نہیں کریں گے، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتا چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا خوف ہی کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ واسمعوا، اور سنو یعنی اللہ کے احکامات غور سے سنو، تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، جو بات نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ آئندہ ان کو راہ بھی نہیں دکھاتا. یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی تمہاری قوم نے تم کو کیا جواب دیا تھا جب تم نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تھا، بات مانی تھی یا نہیں. تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں. ایسا کیوں کہیں گے، حالانکہ ان کے سامنے سب کچھ ہوا تھا، ڈر کی وجہ سے، قیامت کے دن کے ہال کی وجہ سے. یہ کس کا حال ہوگا؟ پیغمبروں کا، سوچیے ہم کہاں ہوں گے، کس قدر فکر کی ضرورت ہے. حساب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، جس سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا، پروو کر ہی نہیں سکتا، جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا، انسان کسی گناہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. عام طور پر ہم جب کوئی غلط کام کرنے لگتے تو کبھی یہ بہانہ کرتے ہیں فلاں اور فلاں کر رہے، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، کبھی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تو سبھی ایسا کرتے ہیں، لیکن کسی بھی غلط کام کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اگر اللہ انسان کو کسی بھی غلط چیز پر پکڑ لے اور اس کی شامت لے آئے تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کو جہاں سے چاہے سیدھا کرے، جہاں سے کاٹے اس کی مرضی، جہاں سے جوڑے اس کی مرضی، کیونکہ اس کی ملکیت ہے نا سب کچھ. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا یعنی جب بچہ سا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. کتنا کچھ علم اور حکمت عطا کیا گیا ان کو. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. آپ دیکھیے کہ مختلف پاروں میں مسلمون کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اسلام چاہیے، فرما برداری چاہیے، اور ہمارا نام بھی مسلمان ہی ہو. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو، یعنی ہمیں کوئی نشانی مل جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نشانی مانگی تھی، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جہاں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں ہدایت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، چھوٹی غلطیاں بھی بڑی بن جاتی ہیں. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. یہ ہے فرق بندے اور خدا میں. تو عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ یا رب جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے جاننے والے ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا حکم دے کر گئے تھے، کیا سبق اور کیا پیغام دے کر گئے تھے؟ توحید کا پیغام. میں نے ان کو کیا کہا تھا اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس کا آپ نے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ان اعبد اللہ ربی و ربکم. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا. فلما توفیتنی. تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں، اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. قیامت کے دن انسان کو کیا چیز فائدہ دے گی؟ سچائی. دنیا میں انسان اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی. خود کے ساتھ کیا جھوٹ بولتا ہے؟ کہ اپنے غلط کاموں کو سچ بتاتا ہے، خود فریبی کا شکار رہتا ہے، اپنے غلط حرکتوں کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے. آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں خود ساختہ خیالات کا قائل ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، ان کو خوش رکھنے کے لیے انہیں دھوکہ دیتا ہے، حقائق کو الٹ پلٹ کر کے بتاتا ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے، جب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اما کو نہیں بتانا، وہ خفا ہو جائیں گی، شامت آ جائے گی. اب اما کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ غلط بیانی کرتے ہیں، حقیقت کو چھپا جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے اس کا نقصان، کہ بہت سی باتیں چاہے غلط بھی ہو جائیں، وہ اس کو پتا ہونی چاہیے جو آپ کی اصلاح کر سکے اور آپ کو غلطی سے روک سکے. تو عموماً جب بھی کوئی کام خراب ہوتا ہے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا جاتے، بتاتے نہیں، شیئر نہیں کرتے. پھر یعنی جس سے متعلق وہ ہوتا ہے، جس کو بتانا چاہیے نہیں کہ گناہ کا ڈھنڈورا انسان پیٹنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو تو چھپانا ہی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور باز آنا چاہیے. لیکن عموماً جب کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو صاحب معاملہ کو وہ بات بتا دینی چاہیے، لیکن انسان کیوں نہیں بتاتا؟ وہ پریشان ہوگا، اس کا دل خفا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اور پھر اگر وہ خود نہیں بتاتا اور وہ صاحب معاملہ پوچھ لے، تو چونکہ پہلے نہیں بتایا ہوتا، پہلے چھپایا ہوتا، تو آئندہ بھی کیا چاہتے ہیں؟ چھپا کے رکھے. اب اس چھپانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح انسان دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ کی کتنی بھی قسمیں ہوں، وہ سب کی سب ہلاکت خیز ہیں. صرف چند مخصوص حالات میں توریہ کی اجازت ہے، لیکن اس کو بھی روز مرہ کا شعار اور وتیرہ نہیں بنا لینا چاہیے. اور توریہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اصل حقیقت کو چھپا جانا، یعنی غلط بیانی تو نہ کرنا لیکن اصل حقیقت نہ بتانا، اس کو ٹال جانا. اس کی تو اجازت ہے جہاں کوئی بہت بڑی مجبوری ہو، کہ آپ اگر کسی کو کوئی حقیقت بتا دیتے ہیں تو اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا ہو سکتا ہے، فائدے کی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن مومن کی سب سے پہلی اخلاقی صفت کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولتا ہے. اور قیامت کے دن میں کون فائدے میں رہیں گے؟ سچے لوگ، سچ بولنے والے، صادقین. یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. ان کے لیے ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے. زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورة الانعام مکی سورت ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے. اس تخلیق میں کوئی اور شریک نہیں، وہی خالق. اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو؟ اس کو جاننا چاہتے ہو؟ اس کی تخلیق پہ غور کرو. روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہرا رہے ہیں. انہوں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا, ان کا کوئی کارنامہ ہی نہیں, لیکن وہ اللہ کی صفات میں شریک ہو گئے. شرک کے لیے تو زمین پر نہ آسمان پر کوئی گواہی ہے ہی نہیں, کوئی دلیل ہے ہی نہیں, کہ جب کوئی خالق اور نہیں تو وہ رب کے برابر کہاں سے ہو سکتا ہے, کسی بھی طور پر, کسی بھی صفت میں, کہیں بھی, ہرگز نہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی, اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے, مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی, تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے, اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. یعنی صرف خالق ہی نہیں, مالک ہی نہیں, بلکہ کھلے چھپے سب کا جاننے والا بھی ہے, اور تمہاری حرکتوں اور اعمال اور کوششوں سے خوب باخبر ہے. اس پر بھی لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا, جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں, عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا, بہت ترقی کی انہوں نے, ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا, ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی, مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر, اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے, تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے. بات یہ ہے کہ انسان جب ماننا نہیں چاہتا تو سچ کی بھی تعویل کر لیتا ہے, حقیقت کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کر لیتا ہے, کوئی بہانہ بنا لیتا ہے, اور یہ دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے. مثلاً اگر آپ کے سامنے سے بکری گزر رہی ہو تو آپ کہیں کہ اوہ مجھے تو یہ کتا دکھائی دے رہا ہے, جبکہ آپ کا دل گواہی دے رہا ہو کہ یہ بکری ہے, تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ لوگوں کو. خود فریبی کا شکار ہے آپ, خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو ایسے تمام مواقع جہاں حق سمجھ آتا ہو پھر انسان سمجھ کے نہ سمجھے, جان کے انجان بنے, تو یہ خود فریبی ہے. لوگوں کو دھوکہ نہیں, خود کو دھوکہ دینا ہے, اور خود کو دھوکہ دینے والے بہت بڑے مجرم ہیں خود اپنے لیے. تو اللہ کے معاملے میں بھی جب کوئی شخص اس کی ہدایت کو سن کر, سمجھ کر, دیکھ کر پھر انکار کرتا ہے اور بہانے کرتا ہے اور حجت بازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا, ایسی باتیں کرتا ہے, تو وہ دراصل خود کو نقصان دے رہا ہے, اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی, اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے, اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. تو جو حل یہ تجویز کر رہے ہیں وہ حل ہے نہیں, اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ حق کو کس طرح پیش کرنا چاہیے, نہ ماننے والے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے ہی رہیں گے. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے, مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے, یعنی جس چیز کو وہ دور سمجھتے, جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے, وہ ان پہ بھی آ گیا. ان سے کہو, ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا, پچھلی قوموں کے حالات پڑھ کے دیکھو, تاریخ کو پڑھو, جغرافیہ کو پڑھو, مگر کس نیت سے, کس نگاہ سے؟ عبرت کی نگاہ سے. اس میں صرف یہ نہ دیکھتے رہو کہ کس علاقے کی زمین کیسی ہے, یہ بھی دیکھو وہاں کون کون بسا تھا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا. اور صرف یہیں تک ہی کافی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا, یہ تو بہت سے لوگ پڑھتے رہتے ہیں, بہت سی ایسی تہذیبوں اور تاریخوں کو مطالعہ کرتے رہتے ہیں, ایسی شخصیتوں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں, آئے دن نت نئے آثار قدیمہ سامنے آتے ہیں اور بڑی بڑی ریسرچ سامنے آتی ہیں, لیکن یہیں پر آ کر علم ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ان پر یہ سب کچھ کیوں بیتا، کیوں گزرا، ان کا یہ انجام کیوں ہوا، کوئی قوم کیوں تباہ ہوئی. کبھی تو لوگ اس کو آسمانی آفت بتاتے ہیں اور کبھی زمینی اور قدرتی حادثات بتاتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز. یہ نہیں سوچتے کہ وجہ کیا ہے، ایسا ہو کیوں رہا ہے، کہاں کمی ہے. یہ سب کچھ تو انسان کو ہلانے کے لیے آتا ہے اور دوسروں کے لیے نگاہ عبرت بنا دی جاتی ہے، لیکن لوگ عام طور پر اس طرح سوچتے نہیں، اور اگر کوئی سوچے تو اس کو اس پر تنقید کی جاتی، اس کو غلط بتایا جاتا ہے.